أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبو القاسم محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقيه الله العظم في الارضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنه الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم تعلمون درود بيجي محمد وعلى آله أيضاً محترم حالات حاضرہ کے تناظر میں ظہور امام زمانہ کے مقدمے کی تیاری یہ ہمارا موضوع ہے کہ جسے آج کی اس نشست میں ہم زیر بحث لانا چاہتے ہیں اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ سلسلہ بحث مکتب امام زمانہ کے تعاون سے اور آغوش زہرا انسٹیٹیوٹ کے تعاون سے منعقد کیا جا رہا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو سفر عشق یعنی سفر کربلا کے لیے تیار کر سکیں. اس بنا پر میری شرکا سے درخواست یہ ہے کہ ان سلسلہ مباحث کو عام سلسلہ مباحث سے جدا کرتے ہوئے ان کے مطالب کو اپنے پاس نوٹس کی صورت میں محفوظ کریں تاکہ وہ آپ کے لیے بھی اور آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے بھی سرمایہ بن سکے. یہ جو خاص طور پر مختلف افراد اور خود بندے حقیر اس بات پر زور دیتے ہیں کہ گفتگو کو ریکارڈ کیا جائے تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ گفتگو جو ریکارڈ نہیں ہوتی وہ ہوا میں بکھر جاتی ہے اور اکثر لوگ چونکہ اسے لکھتے نہیں ہیں تو وہ بالکل اس کا کوئی نام و نشان نہیں رہتا گویا کہ گفتگو ہوئی نہیں. لیکن جب یہ گفتگو ریکارڈ ہو جاتی ہے تو یہ ایک سند بن جاتی ہے اور پھر کسی کو بھی یہ ریفر کی جا سکتی ہے حوالہ دیا جا سکتا ہے اور پھر آنے والے لوگ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. اس بنا پر ضروری ہے کہ ہم علم کو لکھنا اپنا شعار بنائیں اور حدیث میں بھی اس چیز کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ قید العلم بالکتابہ علم کو لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لو. لہذا ان سلسلہ مباحث کے لیے تمام شرکاء سے میری درخواست ہے کہ یہ صرف ایک درس یا ایک لیکچر نہیں ہے کہ جو سن لیا جائے بلکہ اس کے نکات کو یا جو بھی آنے والے مقررین ہیں ان کے نکات کو لکھا جائے تاکہ یہ آپ کے لیے اور آئندہ آنے والوں کے لیے سرمایہ بن سکے. بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد. ایدن محترم حالات حاضرہ کے تناظر میں ظہور امام زمانہ کے مقدمے کی تیاری. پہلے اس موضوع کو تھوڑا سا کھولوں اور موضوع یہ ہے کہ حالات حاضرہ ظاہر سی بات ہے کہ انہی حالات کے بعد امام زمانہ کا ظہور ہونے والا ہے. اس بنا پر ضروری ہے کہ ہم حالات حاضرہ پر گہری نگاہ رکھیں، ان کو سمجھیں. اس لیے کہ جب تک آپ وقت کی پیچیدگیوں کو نہیں سمجھیں گے، آپ دشمن کی چالوں کو نہیں سمجھ سکتے. اور جو دشمن کی چالوں کو نہیں سمجھ سکتا، وہ شخص امام زمانہ کا صحیح اور حقیقی منتظر نہیں بن سکتا. اس لیے کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، زمانے کی پیچیدگیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، دشمن کی سازشوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. لہذا ایک مومن کے لیے ضروری ہے، ایک منتظر کے لیے ضروری ہے کہ وہ زمانے کی پیچیدگیوں کو سمجھے، ان بدھیوں کو سلجھائے، اور اس میں انالائز کرنے کی صلاحیت ہو، تجزیہ کرنے کی صلاحیت ہو. ایسا نہیں ہو کہ بس وہ ایک واقعہ سنیں اور سننے کے بعد اسے اس ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکال دے. تجزیہ یعنی جز جز کرنا، پارٹ میں تقسیم کرنا، اور ہر حصے کا، ہر جز کا انالائز کرنا اور اس پر گفتگو کرنا. اس بنا پر حالات حاضرہ کے تناظر میں، تناظر سے کیا مراد ہے؟ تناظر وہ سنیریو یا وہ چیز کے جس کے ذریعے سے ہم در حقیقت کسی چیز کو دیکھ سکیں. مثلا آئینہ، ہم اس میں اپنا عکس دیکھتے ہیں، اپنا سراپا دیکھتے ہیں اور اپنی اصلاح کرتے ہیں. آئینے میں کیا ہوتا ہے؟ ایک آئینہ ہوتا ہے، ایک آپ ہوتے ہیں. آپ آئینے سے باہر ہیں، آپ آئینے میں نہیں ہیں، لیکن آپ آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہیں، اپنا، آسان الفاظ میں کہوں، اپنا فوٹو دیکھتے ہیں، اپنا عکس دیکھتے ہیں، اور پھر آئینے میں دیکھنے کے بعد اپنے مثلا قیافے کی، اپنے سر و صورت اور لباس کی اصلاح کرتے ہیں. حالات حاضرہ کا تناظر یعنی کہ حالات حاضرہ میں اپنے آپ کو دیکھنا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ کا عقیدہ، آپ کا نظریہ، آپ کا ایمان، آپ کی استقامت، آپ کی وہ صفات جو منتظرین امام زمانہ کے لیے لازمی و ضروری ہیں، آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ کیا یہ صفات مجھ میں پائی جاتی ہیں. جیسے آپ آئینے میں دیکھتے ہیں کہ جناب میرا کالر صحیح ہے، میرے بال صحیح بنے ہیں، مثلا میں نے جو لباس پہنا ہے وہ مرتب ہے، صحیح ہے، میلا تو نہیں ہے. اسی طریقے سے حالات حاضرہ کے تناظر میں آپ اپنی ان صفات کو دیکھتے ہیں کہ جو آپ میں ہونی چاہئیں. توجہ رکھیے گا. چنانچہ حالات حاضرہ بہت اہم ہیں، اور میں نے کہا اس میں انالائز کی صلاحیت ہونی چاہیے. انشاءاللہ اگر موقع ملا تو انالائز پر ہم گفتگو کریں گے کہ حالات کو کیسے تجزیہ کیا جائے، کیسے انالائز کیا جائے. لیکن جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم میں کون کون سی صفات ہونی چاہیے جو نہیں ہیں. یہ ہے تناظر، یعنی نظر کرنا. اور پھر ظہور امام زمانہ کے مقدمے کی تیاری. توجہ رکھیے گا، موضوع کیا ہے؟ حالات حاضرہ کے تناظر میں ظہور امام زمانہ کے مقدمے کی تیاری. خوب، ظہور امام زمانہ معلوم ہے کہ پردہ غیب میں ایک امام ہے کہ جو ظہور فرمائے گا ایک نہ ایک دن، اور اس نے آنا ہے. اس بنا پر وہ ظہور کریں گے. مقدمہ اور تیاری، یہ اصل موضوع ہے جس پہ ہمیں ڈسکس کرنی ہے. یہ وہ موضوع ہے جسے ہمیں زیر بحث لانا ہے کہ مقدمے کو کیسے تیار کیا جائے. مقدمہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، حالات حاضرہ میں نے بتا دیا، تناظر میں نے بتا دیا. اس تناظر میں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، اپنے دیکھنا ہے، من حیث القوم اور انفرادی دونوں سطح پر. اور پھر اس کے بعد تیسرا مرحلہ ظہور امام زمانہ کا. اس پہ بہت زیادہ گفتگو گنجائش نہیں ہے، لیکن ہمارے موضوع کے حساب سے ابھی ہم اس کو زیادہ ڈسکس نہیں کریں گے. چوتھا نقطہ جو ہمارے اس ٹاپک میں موجود ہے، جو زیر بحث لایا جا رہا ہے، وہ ہے مقدمہ اور تیاری. ظہور امام زمانہ کا مقدمہ، دیکھیں مقدمہ کیا ہوتا ہے؟ مقدمہ قدم سے ہے. قدم ہمیشہ کی، یعنی معمولاً ایسا ہی ہوتا ہے کہ قدمہ یعنی آگے بڑھنا. قدم جب آپ کہتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی آگے کی طرف بڑھنا، یعنی اسلام یعنی سعادت کی طرف قدم بڑھانے کی طرف تاکید کر رہا ہے. مقدمہ یا مقدمہ اردو میں کسی بھی طریقے سے اس کو پڑھ لیا جاتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عربی زبان میں مقدمہ الگ ہے، مقدمہ الگ ہے. بہرحال مقدمہ یعنی وہ چیز جو کسی کام کو انجام دینے سے پہلے جن کا انجام دینا، جن کا مہیا کرنا، جن کو تیار کرنا لازمی و ضروری ہوتا ہے. مثلا ایک طالب علم کو ایک اعلیٰ سند کے حصول کے لیے تیاری کرنی پڑتی، مقدمہ تیار کرنا پڑتا ہے. وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر کہ وہ تیاری کرتا ہے، ایک تیراک کو پانی میں تیرنے کے لیے مقدمہ فراہم کرنا پڑتا ہے، یعنی اس کو پہلے چھوٹے اور کم حجم کے پانی میں تیرنے سکھایا جاتا ہے، یہ مقدمہ ہے ایک بڑے سمندر میں تیراکی کے لیے، ایک بڑے اور بین الاقوامی سطح کے مقابلے میں شرکت کے لیے ایک کھلاڑی کو چھوٹی سطح کے مقابلوں میں پریکٹس کرائی جاتی، یہ مقدمہ بنتا ہے تاکہ وہ بڑی سطح کے مقابلوں میں شامل ہو سکے. پس مقدمہ یعنی وہ چیز کہ جسے انسان عمل سے پہلے انجام دیتا ہے. اور پھر تیاری، یہ ہمارا آخری نقطہ ہے ہمارے موضوع کا. پس ہماری تقریر حالات حاضرہ، تناظر، ظہور امام زمانہ، مقدمہ اور تیاری، پانچ نکات پر مشتمل ہے، کہ جس میں سے ہم نے کچھ ڈسکس کر لیا آپ کے سامنے، حالات حاضرہ تناظر اور مقدمہ و تیاری پہ دو پہ اور گفتگو کر رہے ہیں. پس ہمیں تیار ہونا ہے. دیکھیے دو قسم کے مقدمات ہیں امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے، بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد. وہ دو قسم کے مقدمات کیا ہیں؟ یعنی دو قسم کے مقدمات تصور کیے جا سکتے ہیں، ایک خود امام کی نسبت اور ایک ہماری نسبت، ایک امام کے لیے اور ایک ہمارے لیے. یقیناً ہم ان مقدمات کو جو امام سے مطلوب ہیں ہم انہیں انجام نہیں دے سکتے، وہ مقدمات اللہ اور امام کے درمیان ہیں، اللہ جب مناسب بہتر سمجھے گا ان مقدمات کو فراہم کرے گا اور امام کے ظہور کا وقت آ جائے گا. دوسری چیز، ہم اپنی نسبت دیکھیں کہ ہم کون سا مقدمہ فراہم کریں کہ جس کو فراہم کرنے کے بعد ہم آمادہ و تیار ہو سکتے ہیں. یہ اہم ایک مسئلہ ہے جس کی جانب ہماری توجہ ضروری ہے. اور ظاہری بات ہے کہ سب ماشاءاللہ سے ینگ ہیں، جوان ہیں بہت زیادہ، مجھے تمہیدی گفتگو میں یا بہت ہی زیادہ جزئیات میں جانے کی اور بہت ہی زیادہ نیچے اور بہت قریب آ کے گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. انشاءاللہ ماشاءاللہ سے سب سمجھدار ہیں اور میری بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. بس یہ بات ثابت ہوگی مقدمہ ان کاموں کو کہا جاتا ہے جو کسی کام کی انجام دہی سے پہلے انجام دیے جاتے ہیں. مثلا نماز کا مقدمہ کیا ہے؟ وضو. دیکھیں دو مقدمے ہیں، ایک تو وقت نماز ہے اور ایک وضو ہے، تیار ہونا ہے. آپ سورج کو کھینچ کے لا سکتے ہیں؟ مثلا 11 بجے آپ چاہے جلدی سے پڑھ کے سو جاؤں، سورج کو کھینچ کے لا سکتے؟ نہیں. وہ مقدمہ آپ کی پہنچ سے دور ہے، آپ کے ایکسس میں نہیں ہے. آپ سورج کو کھینچ کے، آپ گھڑی تو آگے کر سکتے ہیں 11 بجے کو 1 بجے بجا دیں، لیکن وہ مقدمہ نہیں کہلائے گا. نماز کب واجب ہوگی؟ جب اس کا مقدمہ واجب ہو جائے گا، مثلا زوال ہو جائے گا، مثلا 12:40 پہ، 12:45 پہ مثلا. وہ مقدمہ فراہم کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. جب نماز کے لیے زوال ہو جائے، اذا زالت الشمس فصلی، جب زوال ہو جائے پھر نماز ادا کرو. ہاں اب کیا ہے، اب جب زوال ہو گیا تو اس زوال کے ہونے سے پہلے مقدمہ فراہم کریں آپ کہ اپنے وضو کی تیاری کریں، یا زوال ہو جائے ٹھیک ہے، اور پھر آپ وضو کریں. یہ وضو کرنا نماز کی تیاری ہے، یعنی نماز سے پہلے ہوگا. ایسے نہیں کہ آپ نے نماز پڑھ لی اور پھر کہا کہ چلے جی اب مقدمہ فراہم کرتا ہوں، نہیں، پہلے سے انجام دیا جائے گا. مثال کے طور پر آسان زبان میں کہوں کہ کپڑوں کو استری جو ہے وہ پہننے سے پہلے کی جاتی ہے، یہ مقدمہ ہے کپڑوں کو پہننے کے لیے، دھونے کا، کپڑوں کو دھلائی جو ہے مقدمہ ہے کپڑوں کے پہننے کا، کہ پہننے کے بعد دھلائی اور استری تو نہیں ہو سکتی نا، بیوقوف کہا جائے گا اس کو. اسی طریقے سے پس مقدمہ وہ ہے جسے ہم نے فراہم کرنا ہے. دو قسم کے مقدمے، ایک امام کے لیے، ایک ہمارے لیے. جیسے میں نے کہا سورج کو کھینچ کے لانا میرا ذمہ نہیں ہے، میرے مجھ پہ فرض نہیں ہے، نہ میری استطاعت سے باہر ہے، میں نہیں لا سکتا. اسی طرح میں امام کے لیے مقدمہ فراہم کروں، نہیں، میں اپنی نسبت در حقیقت میں مقدمہ فراہم کروں کہ میں کس طرح وقت ظہور کے لیے تیاری کر سکتا ہوں. دیکھیے دو افراد نے آ کے ملنا ہے ایک مقام پر، صحیح، آپ ایک اینڈ پہ ہیں، جو سامنے آنے والا ہے وہ ایک اینڈ اور رائٹ ہینڈ پر ہے، مثلا آپ کے لیفٹ ہینڈ پر ہے. آپ بیا وقت ایسا نہیں کر سکتے کہ پیچھے سے اس کو بھی دھکا دیں کہ تم بھی آ جاؤ اور خود بھی آپ آ جائیں، نہیں ہو سکتا ایسا. بیا کا وقت آپ اس کو بھی پیچھے سے جا کے اس کو پریشرائز کریں، اس کو کہیں کہ آپ آگے جائیے اور خود بھی آگے جائیں، ایک وقت میں نہیں ہو سکتا. یہ بالکل ایسا ہی ہے، اسے جو کرنا ہے وہ جس اسپیڈ سے آئے گا اس نے آنا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس اسپیڈ سے کام کر رہے ہیں، آپ اپنے اور اس کے درمیان جو ممکنہ فاصلہ ریڈیوس کر سکتے ہیں آپ اس کو کم کرنے کی کوشش کیجیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے امام کے لیے مقدمہ فراہم کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے، وہ اللہ کی ذمہ داری ہے، لیکن میں اپنے اور امام کے درمیان اس فاصلے کو، ڈسٹینس کو ریڈیوس کروں، کم کروں، تاکہ میں اس مطلوبہ مقام تک پہنچ سکوں جہاں مجھے پہنچنا چاہیے. اب وہ اسرا میں کہیں پر بھی ظہور ہو جائے، امام کہیں پر بھی آ جائے، ہو سکتا ہے میں دو قدم چلوں، ہو سکتا ہے دس قدم چلوں، ہو سکتا ہے دس ہزار قدم چلوں، میں امام کا ظہور ہو جائے. جو میرے لیے واجب ہیں وہ کیا ہیں، میں اپنا جو ڈسٹینس ہے اس خاص پوائنٹ تک جہاں مجھے پہنچنا چاہیے اس کو کم کرنے کی کوشش کروں، یہ میری ذمہ داری ہے. اور پھر تیاری کرنی ہے، یعنی میں ان مقدمات کو فراہم کرنے کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کروں، تیار کروں. یہ اصل میں وہ اہم چیز ہے، اور یہی ہمارے ہماری تقریر کا اور ہماری اس بحث کا نچوڑ ہے اور خلاصہ ہے کہ وہ مقدمات کیا ہیں کہ جن کو میں نے انجام دینا ہے اور میں ان کے لیے کیا تیاری کر سکتا ہوں. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ درود بھیجے محمد و آل محمد. سب سے پہلی چیز یہ کہ ہمیں توجہ رکھنی چاہیے کہ امام زمانہ امید کا نام ہے، زندگی کا نام ہے، عشق کا نام ہے، زیبائی اور جمال کا نام ہے. امام در حقیقت اس نشاط و سرور کا نام ہے کہ اگر یہ نشاط و سرور کسی کو حاصل ہو جائے وہ کبھی غمزدہ نہیں ہوگا، اسے مصیبت دنیا کبھی پریشان نہیں کر سکے گی. جس کو امام کی طرف سے حیات مل جائے وہ کبھی مردہ نہیں ہو سکتا. امام وہ عشق ہے کہ جس میں کبھی زوال نہیں ہے، وہ جمال اور زیبائی ہے جو کبھی ماند نہیں پڑ سکتی. بس امام کا انتظار در حقیقت عشق کا انتظار ہے، امام کا انتظار در حقیقت زیبائی اور خوبصورتیوں کا انتظار ہے، امام کا انتظار در حقیقت سرور اور نشاط کا انتظار ہے، امام کا انتظار در حقیقت حیات کی امید کے دیے کو اپنے اندر جلائے رکھنا ہے. بس امام کا انتظار یہ نہیں کہ شخص آئے گا، نہیں، وہ آ کے حیات دے گا، امید دے گا، زندگی دے گا، نیا ویژن دے گا آپ کو، نئے پردے اٹھائے گا، ایک نئے عالم سے متعارف کرائے گا. اصل جو ہم نے خواب و خیال میں بھی ہم نے نہیں سوچا ہوگا، خواب و خیال میں بھی دیکھا نہیں ہوگا ہم نے، وہ آ کے زندگی کا وہ رخ بتائے گا کہ جو کسی کے وہم و خیال میں نہیں آئے. اور اسی لیے کہا کہ اب تک جتنے علوم ہیں ان میں سے صرف دو حروف، 25 یا 27 حروف ہیں، اس وقت میرے ذہن میں روایت میں تردد ہے، 25 یا 27 کل حروف ہیں علم کے، ان میں سے اب تک صرف دو کو استعمال کیا گیا ہے. آئمہ کے پاس سب ہیں، امام علی کے پاس سب تھے، اس لیے کہ انا مدینۃ العلم والی الباب، لیکن استعمال اب تک انسان نے دو حروف کیے ہیں 25 میں سے یا 27 میں سے. امام آئیں گے تو اپنے ساتھ ان بقیہ کو بھی لے کر آئیں گے. اب آپ تصور کر سکتے ہیں معرفت کی لیول کیا ہوگی، زندگی گزارنے، ہم زندگی گزارتے ہیں، صبح اٹھ جائیں، ناشتہ ہو جائے، کھا لے پی لیں، خواتین جو ہے وہ سبزی لے لیں، کہ کیا پکے گا، 3 گھنٹے اسی میں گزر جاتے ہیں کہ سبزی آج بنے گی کیا. جی شوہر صاحب جو ہیں آفس جا رہے ہو تو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ پہن کے کیا جانا ہے، 10 منٹ اسی میں لگ جاتے ہیں. میچنگ کرنی ہے تو جناب شادی میں جانا ہے تو باویلا، وہ قیامت صغرا سے کم نہیں ہوتی شادی کی تیاریاں ہماری، یہاں میچنگ کی چیزیں ہونی چاہیے، اور یہ فلاں ہونا چاہیے، اور یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، ہماری زندگی نکاموں میں گزر جاتی ہے. تصور کیجئے امام جب آئے گا تو پھر آپ دیکھیں کہ ہمیں اس لیول پر جانا ہے اور وہاں جا کے سوچنا ہے. اور چونکہ امام جو ہے وہ انسانیت کا امام ہے، السلام علیکم یا امام الانس والجان، آپ کیا کہتے ہیں، انسانوں اور جنوں کا امام، پوری انسانیت کا امام. تو جب پوری انسانیت کا امام ہے، اس کا مطلب وہ انٹرنیشنل لیول پہ جا کے کام کرے گا، وہ گلی کوچوں میں اور شہروں میں اور قصبوں میں اور گاؤں دیہاتوں میں کام نہیں کرے گا. ہماری سوچ الیکشن سے بنا دی، تمہاری گلی کا گٹر، تمہارا جو ہے بجلی کا مسئلہ صحیح ہو جائے بس. امام انٹرنیشنل لیول پہ جا کے کام، پوری انسانیت کے لیے. تو پھر منتظر کو بھی تو چاہیے نا کہ کم سے کم اپنی لیول کو انٹرنیشنل لیول کے مطابق کرے، کوئی تو میچ ہونا چاہیے نا. ان میچ تو کوئی چیز نہیں ہوتی، جب تک میچ نہیں ہوگا ہمارا اور امام کی فکر کا، ہمارا اور امام کے نظریات کا، ہم کو کسی کام نہیں آ سکتے. یہ بالکل ایسے ہی ہوگا، اگر ان میچ ہوگا تو پھر حضرت موسیٰ کی طرح ہوگا. حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں چلو جنگ کے لیے، وہ کہہ رہے ہیں اذهب انت وربك فقاتل ها هنا قائد، موسیٰ تم اور تمہارا بھائی جائے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور تم لڑ لو. یہ ان میچ لوگ ہیں. امام زمانہ کے ساتھ بھی ایسے ان میچ لوگ ہوں گے، لیکن ہمیں ان کو نہیں دیکھنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے. تو در حقیقت انتظار کا اب معنی کیا ہوا، جب امام یہ ہے، زندگی ہے، حیات ہے، کنٹینیوشن ہے در حقیقت ان اس نور کا، اس ہدایت کا، کہ جو وحی کے ذریعے سے رسول اور علی اور اولاد ائمہ اور اولاد زہرہ سے ہوتی ہوئی امام تک پہنچی اور یہ جاری و ساری ہے، اس کا کنٹینیوشن ہے. پس انتظار کیا ہوا، امید کا نام ہے انتظار، تڑپ کا نام ہے انتظار، گھٹ گھٹ کے مر جانے کا نام انتظار نہیں ہے. یہاں لوگ جو ہے وہ ان کی محبت ناکام ہو جاتی ہے تو ہیں ایسے واقعات میرے پاس کہ کونسلنگ کرتا ہوں تو نیند کی گولیاں کھا لیتے ہیں، وہ زندگی ختم تھوڑی ہوئی ہے. امید کا نام ہے انتظار، کس کی امید لگائے بیٹھے ہو. تڑپ کا نام ہے انتظار. جو اعلیٰ ترین کمالات تصور کر سکتے ہیں انسانیت کے لیے، کمالات کسے کہتے ہیں، اب تھوڑا سا واضح کروں، شاید میرے نوجوان دوستوں کو بہت زیادہ یعنی اس کو فیل نہ کر سکیں وہ کہ کمال کسے کہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کمال یہ ہے کہ میں اچھا لباس پہنوں، میں اچھے کپڑے پہنوں، میں اچھا کھانا کھاؤں، میں اچھے گھر میں رہوں. یقیناً یہ بھی ایک قسم کا مادی کمال ہے، لیکن انسان صرف اس کھانے پینے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جی خلق نہیں ہوا ہے، اس سے اس کے لیے خدا نے کچھ اور کمالات اور اسٹیجز بنائے ہیں جو روحانی کمالات کہلاتے ہیں. اب تھوڑی سی بات واضح ہو گئی نا، کچھ روحانی چیزیں ہیں جن کو ہمیں اچیو کرنا ہے، ان کو حاصل کرنا ہے، وہ ہیں کمالات. انتظار در حقیقت ان کمالات کا ہے جو امام کے ذریعے سے ہم تک منتقل ہونے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کا ویژن جو ہے وہ، اگر یہ باتیں آپ نے نہیں سنی ہوئی تو آپ کا ویژن آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہا ہے امام کے بارے میں۔ کمالات پر نظریں جمائے رکھنا ہے، ظاہری بات ہے آپ نے ہائکنگ دیکھی ہوگی کوہ نوردی، کہ جو کوہ نورد ہوتے ہیں جن کو اس ٹاپ پہ جانا ہے، کھولے پہ یا چوٹی پہ جانا ہوتا ہے، وہ بڑی چھوٹی چھوٹی مشکلات کو خاطر میں نہیں لاتے، وہ ان تمام مسائل کو، مشکلات کو، پرابلمس کو فیس کرتے ہیں اور آخر تک پہنچتے ہیں۔ تو ہمیں ان کمالات کو دیکھنا ہے جو امام کے ساتھ آنے والے ہیں۔ امام کا انتظار در حقیقت ایک تبدیلی کا انتظار ہے، اور یہ تبدیلی صرف اس وقت نہیں ہے کہ جب امام آئیں گے، وہ تو اجتماعی اور انٹرنیشنل لیول کی تبدیلی ہوگی۔ امام کا انتظار خود تبدیلی لانے والا ہے، امام کا انتظار خود فکروں کو چینج کرنے والا ہے، امام کا انتظار ہمیں ایک اسٹل اور پوز زندگی سے نکال کر، ایک راکت اور جامد زندگی سے نکال کر، تحرک، بیداری اور کنٹینیوشن کی زندگی میں لے کر آنے والا ہے، جہاں تحرک ہو، بیداری ہو، حرکت ہو، موشن ہو، انرجی ہو، ایکسلریشن ہو، بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم جنریٹ کریں اور ہماری زندگی، ہماری فکر آگے بڑھے۔ امام کا انتظار خوبیوں کا انتظار ہے، امام کا انتظار کائنات کی تمام اچھائیوں کا انتظار ہے، امام کا انتظار در حقیقت امام کے زمانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کے عزم کا نام ہے، امام کا انتظار اپنے مقصد کے حصول کے لیے مسلسل کوشش کرنے کا نام ہے، مسلسل کوشش۔ منتظر وہ ہوتا ہے کہ جس کی اسٹرگل ایک دو لمحے کے لیے یا ایک دن اور ایک سنڈے کو درس سنا، اس کے بعد ایک عمل شروع ہو گیا، اگلے سنڈے تک ہوا نکل گئی، غبارے کی بیٹھ گئے، ٹائر پنچر ہو گیا، نہیں، مسلسل کنٹینیوشن ہے اس میں۔ اور اس مقصد تک رسائی کے لیے استقامت کرنے کے، استقامت کو کیا کہیں گے انگلش میں، ثابت قدمی، پنچویلٹی، ٹھیک ہے جی، ڈٹرمنیشن، ٹھیک ہے نا، کہ آپ اس چیز کو حاصل کرنے تک مسلسل آپ آگے بڑھتے رہیں، اور اپنی تعمیر کے لیے، یعنی اپنی اسپریچل جو ہے ذات کی، اور اپنی اسپریچل روحانی ترقی کے لیے، اور اپنے نفس کی اصلاح کے لیے مسلسل ایک کوشش کا نام ہے۔ پس امام یہ ہے، یہ منتظر کی صفات ہونی چاہیے۔ اب آپ تصور کریں کہ واقعی ہم ایسے ہی ہیں، کیا ہم واقعی ایسے ہی امام کو دیکھ رہے ہیں، کیا ہم واقعی امام کو اسی نگاہ سے سوچ رہے ہیں یا نہیں؟ یقیناً بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی کہ جن کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ نہیں، ہماری جو ویو تھا، ہمارا جو ویو تھا وہ ایسا نہیں تھا۔ چنانچہ عزیزانِ گرامی، آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ ہے انتظار۔ اور اب آ جائیے ان مقدمات کی طرف، ان کاموں کی طرف جو مجھے ظہور سے پہلے انجام دینے ہیں۔ نماز کے لیے وضو ضروری ہے، قبلے کا تعین ضروری ہے، یہ بھی مقدمات میں سے ہے، جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، لباس کا پاک ہونا ضروری ہے، یہ تمام مقدمات ہیں۔ آپ وضو کر کے کھڑے ہو جائیں لیکن قبلے کا تعین نہیں کریں، نماز درست نہیں ہے۔ آپ کا لباس نجس ہے، ساری چیزیں درست ہیں لیکن لباس نجس ہے، آپ نے مقدمات فراہم نہیں کیے، نماز قبول نہیں ہے۔ آپ نے قبلے کا تعین بھی کر لیا، آپ نے لباس بھی پاک کر لیا، آپ نے جگہ بھی پاک کر لی، اذان بھی ہو گئی لیکن آپ نے وضو نہیں کیا، نہیں ہوگا نا۔ سارے مقدمات جب فراہم ہو جائیں گے، اب کہا جائے گا کہ آپ نے مقدمات نماز کو، یعنی نماز سے بیفور جو کام تھے ان کو آپ نے ون بائی ون، اسٹیپ بائی اسٹیپ مثلا پورا کر لیا، اس کو کہا جائے گا۔ اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں امام کے ظہور کے لیے جو مقدمات مجھے فراہم کرنے ہیں، وہ میں کیا کروں اور کون سے کاموں کو انجام دوں۔ یہاں پر میں نے تقریباً 10 کے قریب اور اس کے علاوہ کچھ اور نکات یہاں پر ذکر کی ہیں، وہ آپ کی سماعت کی نظر کرتا ہوں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اور ان کو ہم نے تیار کرنا ہے، آمادہ کرنا ہے. ان در حقیقت ان کاموں کو کر کے میں خود کو تیار کرتا ہوں، جیسے میں ایگزام کے لیے خود کو تیار کرتا ہوں تاکہ میں ایک بڑے مرحلے میں، ایک نئی کلاس میں، نئے لیول میں پہنچوں. اسی طرح میں امام کے لیے مقدمات فراہم کر کے اپنے آپ کو بھی تیار کر رہا ہوں اور خود کو بھی ایک بڑے مرحلے تک پہنچنے کے لیے تیار کر رہا ہوں. جب آپ میں ایکسلریشن ہوگا، جب آپ میں حرکت ہوگی، جب آپ میں موشن ہوگی، جب ہی تو آپ حرکت کریں گے. لیکن جب آپ میں ہی حرکت نہیں ہے، جب آپ میں ہی موشن نہیں ہے، تو آپ ٹریولنگ نہیں کر سکتے. تو ٹریولنگ کے لیے ایک بنیادی موشن اور انرجی کی ضرورت ہے جسے خود آپ نے جنریٹ کرنا ہے. ان مقدمات کی تیاری یہ خود آپ نے جنریٹ کرنی ہے، یہ خود آپ نے پرووائڈ کرنی ہے، خود پیدا کرنی ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے آپ اس مرحلے میں یا اس لائن پر چلنے کے لیے آمادہ ہوں جو امام تک جاتی ہے. سب سے پہلی چیز جو مقدمہ ضروری ہے امام کے ظہور کے لیے، وہ ہے امام کی پہچان، امام کی شناخت. اس کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. یعنی جب تک امام کی پہچان نہ ہو، امام کی شناخت نہ ہو، امام کو نہ جانتے ہوں، تو پھر کیسے کریں گے؟ سب سے پہلی چیز کیا شناخت ہے، امام کی پہچان ہے. امام کو اپنے لیے نون کرنا ہے. خب امام کون ہے؟ والد کا نام، والدہ کا نام، کہاں پیدا ہوئے، کہاں ظہور فرمائیں گے، کیا کریں گے، علامت ظہور کیا ہیں، یہ سب شناختی کارڈ کی سی معلومات ہیں. کیا امام کے لیے یہ شناخت کافی ہے؟ نہیں. اس سے زیادہ شناخت ہو دشمن کو تھی، کربلا میں، یا جو بھی آئمہ کے دشمن تھے، حتیٰ کہ وہ جنہوں نے امام حسن عسکری کو بھی قید میں اور جلا وطن کر کے رکھا تھا اور نظر بند کر کے رکھا تھا اپنی چھاؤنی میں، وہ بھی امام کو ہم سے زیادہ جانتے تھے. یہ شناخت ہرگز کافی نہیں ہے جو آئی ڈی کارڈ کی ہوتی ہے. اس سے بڑھ کر شناخت، اور اس کے لیے پھر دعا. تم نہیں پہنچ سکتے. آج میں جب کلاس میں گیا تو میں نے وہاں پر ایک مثال دی. آج پہلا دن تھا ہماری کلاس کا مدرسے میں، تو میں نے ان کو ایک بہت ہی سادی سی اور بہت ہی مشاہداتی آبزرویشن کی مثال دی. میں نے کہا آپ ایک بلندی پہ کھڑے ہوئے اور کافی بلندی پر ہیں، آپ کو پانی چاہیے، بہت گہرائی میں پانی موجود ہے، آپ نہ پانی کی سطح کو اوپر لا سکتے ہیں نہ خود نیچے جا سکتے ہیں، دونوں کام ناممکن ہیں. سپوز کریں، فرض کریں، نہ آپ نیچے اتر سکتے ہیں پانی پینے کے لیے اور نہ پانی کی سطح کو اوپر لا سکتے ہیں. خوب کیا کریں گے؟ یہاں پہ چار قسم کی چیزوں کی ضرورت پڑے گی آپ کو. ایک رسی جو مضبوط ہو، دوسری وہ طاقت جس کے ذریعے سے اس رسی کو کھینچ سکیں، تیسری طاقت بھی اتنی ہو کہ گریویٹی کے خلاف اس کے حصار، اس کی کشش، اس کے پاور کو توڑ کر آپ اس بالٹی کو یا اس ڈول کو اوپر کھینچ سکیں، اور اس کو اس حد تک کھینچنا ہے کہ جب تک آپ کی پیاس نہیں بجھ جاتی اور جب تک وہ ڈول یا بالٹی آپ کے ہاتھ میں نہیں آ جاتا. چار چیزیں ضروری ہیں، یہ بات یاد رکھیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نیکسٹ ٹائم آئیں تو پیپر اور کاپی ضرور لے کر آئیں تاکہ ان مثالوں کو لکھیں. چار چیزیں، پہلی چیز مضبوط رسی اور ایک ڈول، دوسری چیز وہ طاقت و قدرت جس سے اس کھینچ سکیں، اور طاقت و قدرت بھی اتنی، تیسری چیز کیا ہے؟ وہ طاقت و قدرت اتنی کہ گریویٹی کے اگینسٹ آپ جا کر جو ہے اس ڈول کو کھینچ سکیں اور اتنا کھینچیں کہ وہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے. چار چیزیں. پہلی چیز وہ رسی ہے. کیا معمولی سے دھاگے سے آپ 5 کلو کی رسی کو کھینچ سکتے ہیں؟ یا نازک سی رسی سے؟ نہیں. کوئی بھی کہے گا یہ عقل مند آدمی، نہیں، معمولی دھاگا آنے واحد میں ٹوٹ جائے گا، اصل ممکن نہیں ہے. کیا ہونی چاہیے؟ رسی مضبوط اور موٹی ہونی چاہیے، پہلی چیز. یعنی وسیلہ، یعنی ٹول، یعنی وہ ذریعہ کہ جس کے ذریعے سے پانی، ایک ڈول ہونا چاہیے، ایک بالٹی ہونی چاہیے. یہ جو مضبوط رسی ہے یہ آپ کی پلاننگ ہے، یہ آپ کی کیا ہے؟ یہ آپ کی منصوبہ بندی ہے، پلاننگ ہے آپ کی. ایک چیز، وہ طاقت، اب آپ نے ڈول کو ڈال دیا، اب آپ مثلا یہاں کھڑے ہیں اور یہ پانی کی سطح، آپ نے یہاں سے ڈول کو ڈالا اس پلی کے ذریعے سے، اور اب آپ نے کھینچنا ہے، کوئی نہ کوئی پاور چاہیے نا آپ کے اندر کہ جو اس پانی کو کھینچ سکے. یہ پاور کون سی ہے؟ یہ ہے ایمان کی، یہ ہے عقیدے کی، یہ ہے فیتھ کی پاور، جس کے ذریعے سے آپ کسی چیز کو حاصل کرنے کی سٹرگل کریں گے. دو، تیسری چیز، ایک کلو بالٹی کا وزن ہے مثلا، پانچ کلو کی کیپیسٹی ہے، پانچ کلو پانی آ گیا بالٹی میں، کتنا ویٹ ہو گیا؟ چھ کلو. تقریباً اتنا ہی وزن اس کا بڑھ جائے گا، سکس کے جی اگر بالٹی کا وزن ہو گیا تو وہ دگنا ہو جائے گا، یعنی 12 کے جی ہو جائے گا. کیوں 12 کے جی ہو جائے گا؟ اس لیے کہ اب آپ گریویٹی کے خلاف کام کرتے ہوئے اس کو کھینچ رہے ہیں. اب وہ صرف 6 کلو کی بالٹی نہیں ہے، 1 کلو اپنا وزن، 5 کلو پانی کا وزن، 6 کلو، بلکہ آپ گریویٹی شاید اس سے زیادہ، بہرحال میں نے اتنی سائنس تو نہیں پڑھی کہ گریویٹی کی کتنی پاور ہوتی ہے، کیا وہ دگنا کر دیتی ہے اس کے وزن کو، یعنی بہرحال ایک تحقیقی موضوع ہے، انشاءاللہ آپ بھی اس کو دیکھیے گا، اگر کوئی جواب لا سکے تو میرے لیے لائیے گا، میں نے اس کو بہرحال نہیں دیکھا. فرض کر لیتے ہیں دگنا ہو جاتا ہے وزن، 6 کلو کی بالٹی 12 کلو، اب 12 کلو کو کھینچنا اور اتنا کھینچنا کہ وہ آپ تک آ جائے، یہ گریویٹی جو ہے جو پانی کو نیچے کی طرف اور آپ اوپر کی طرف کھینچ، ایک ہی چیز کو، مثلا یہ پانی ہے، گریویٹی نیچے کھینچ رہی ہے، آپ اسے اوپر کھینچ رہے ہیں، جو زیادہ پاور استعمال کرے گا وہ جیت جائے گا. توجہ رکھیے گا، یہ گریویٹی آپ کی زندگی میں کیا ہے؟ وہ کشش، وہ اٹریکشن، وہ مادیت، وہ گلیمرزم، وہ خواہشات نفسانی، وہ شیطانی خیالات ہیں جو در حقیقت آپ کی حقیقی چیز کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں تاکہ آپ پیاسے رہ جائیں، آپ کی زندگی پیاسی رہ جائے اور آپ اسے کھینچ رہے ہیں. لہذا جتنا آپ اپنی نفسانی خواہشات کے اگینسٹ جا کر اس کو کھینچیں گے، آپ اس پانی کو، اس آب حیات کو پالیں گے. اور چوتھا مرحلہ کیا ہے؟ رسی بھی مضبوط، بالٹی بھی صحیح، پانی بھی آ گیا، پاور بھی موجود ہے آپ کے اندر کہ آپ اسے کھینچ رہے ہیں، لیکن آپ نے مثلا یہاں تک کھینچنے کے بعد اس کو چھوڑ دیا، یہاں تک کھینچنے کے بعد اس کو چھوڑ دیا، یہاں تک کھینچنے کے بعد اس رسی کو ڈھیلا چھوڑ دے، کیا ہوگا؟ وہ بالٹی، وہ ڈول نیچے چلا جائے گا. صرف اسٹرگل نہیں کرنی ہے، مقصد کے حصول تک اسٹرگل کرنی ہے تاکہ وہ پانی پئیں، تاکہ آپ کی پیاس رفع ہو سکے. درود بھیجیے محمد والا. تو یہ چار چیزیں اپنے اندر پیدا کریں اپنی بہترین زندگی گزارنے کے لیے، ایک صحیح منصوبہ بندی پلاننگ، دوسری چیز وہ طاقت، وہ قوت جو ایمان کی ہے، تیسری چیز نفسانی اور شیطانی خواہشات کے خلاف جنگ کا جذبہ، اپنے آپ سے فائٹ کرنے کا حوصلہ، اور چوتھی چیز آخر تک اپنے مقصد کے حصول تک جد و جہد کرنا اور اسٹرگل کرنا. یہ اگر چار چیزیں آ جائیں تو ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے گی. امام کی شناخت ضروری ہے پہلی چیز، اور اس کے لیے کہا کہ دعا کرو، اور دعا بھی وہ جو معصوم نے بتائی، تمہاری پہنچ نہیں ہے اتنی، لہذا تم کیا کرو، اپنے آپ کو وحی سے مربوط کرو، یعنی عالم وحی سے، یعنی اہل بیت کے ذریعے سے. اہل بیت کون ہیں؟ جو وحی سے مربوط ہیں، مکتب وحی کے شاگرد ہیں. چنانچہ وہ دعا جو معروف ہے، وہ اگر یاد نہیں ہے تو یاد کر لیجئے، تین لائنوں کی دعا ہے، بہت آسان سی دعا ہے، کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے، یعنی ہر منتظر کے لیے ضروری ہے، ہر نوجوان کے لیے، ہر چاہنے والے کے لیے کہ وہ اس دعا کو یاد کرے. اللہم عرفنی نفسکا فإنک فإن لم تعرفنی نفسکا لم أعرف رسولک. اے خدا، عرفنی نفسکا، اپنی پہچان کرا مجھے، اگر تو نے اپنی پہچان نہیں کرائی تو میرے رسول کو نہیں پہچانوں گا. اللہم عرف، تقریباً دعا سیم ہے، صرف اللہ کا نام، حجت کا نام، رسول کا نام چینج ہے، اور ایک دو الفاظ اور چینج ہے، بقیہ جو کامن جو دعا ہے وہ بہت ہی آسان. اللہم عرفنی رسولک، اے خدا اپنے رسول کی معرفت کرا، پہچان کرا. فَإِنَّكَ فَإِن لَمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ، اگر تم نے اپنے رسول کی پہچان نہیں کرائی نا، میں تیری حجت یعنی امام وقت کو نہیں پہچانوں گا. اللہم عرفنی حجتک، اے خدا اپنے حجت کی معرفت کرا، اپنے امام اب جو امام وقت ہے. فَإِنَّكَ فَإِن لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ، اگر تو نے یہ معرفت مجھے امام کی نہیں کرائی، کیا ہوگا؟ ضللت عن دینی، میں گمراہ ہو جاؤں گا، میں برباد ہو جاؤں گا، میں وہ تنکا ہو جاؤں گا جو طوفانوں میں اڑ رہا ہے جس کا کوئی سہارا نہیں ہے، میں وہ تنکا ہو جاؤں گا جسے بے رحم موجیں تھپیڑے مار کر کہیں سے کہیں پہنچا دیں گی، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. ایسی شناخت امام سے چاہیں، اور جو امام سے چاہتا ہے اس کو عطا ہوتی ہے، اس کو ملتا ہے. چین کی ایک لڑکی، ایک طالبہ، اس کو تگدو تھی، وہ قم آئی، نہ اردو جانتی ہے، نہ فارسی جانتی ہے، نہ عربی جانتی ہے، چینی جانتی ہے، انگلش بھی ٹوٹی پھوٹی. کہا کہ یہاں پہ آیت اللہ بہجت کون ہے؟ کہا کہ فاطمی مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں. جب دیکھا کہ ہاں یہی شخص ہے جس نے آ کے خواب میں کہا کہ تم قم آ جاؤ، ہم تمہاری رہنمائی کریں گے. اگر چاہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے، اگر چاہیں. ہم چاہتے نہیں ہیں، ہم چینج نہیں چاہتے، ہم اپنے آپ کو تبدیل، آج کل چینج اور تبدیلی کا نعرہ بہت لگ رہا ہے نا، تو ہم چینج نہیں کرنا چاہتے. اگر چینج کرنا چاہیں، بقول آیت اللہ بہجت کے، اگر کوئی چینج کرنا چاہے تو خدا اس در اور دیوار کو تمہارا استاد بنا دے گا جو تمہیں تعلیم دے گا. اگر چینج کرنا، اگر کچھ حاصل کرنا چاہیں. آیت اللہ مذبح یزدی نے بھی ایک واقعہ لکھا ہے کہ امریکہ کے ایک شادی شدہ جوڑا تھا، انہوں نے شادی کی اور تحقیق کی، کہا زندگی میں سکون نہیں ہے، چین چلے گئے، تبت چلے گئے، یوگا اور بدھ مت اور فلاں و فلاں اس قسم کے جو نظریات ہیں ان کے پیچھے، کہ سکون ملے. ان کو پتہ لگا کہ ایران میں ایک مشہد ہے، وہاں پہ ایک بہت بڑا مثلاً عالم ہے کہ جو مثلاً وہاں پہ سکون ملتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایران آئے، مشہد پہنچے، اندر جب جانے لگے تو ان کو روک دیا گیا، جو نگہبان تھا اس نے روک دیا، کہا کہ تم انگریز ہو، تم نہیں جا سکتے اس طریقے سے. یہ مایوس ہو کے بیٹھ گئے، فٹ پاتھ پہ آ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے کہ انہیں آپس میں دلے دل میں یعنی شکوا ہے کہ ہم اتنی دور سے چل کے آئے ہیں لیکن ہمیں اجازت نہیں ملی. کہتے ہیں کہ اچانک ایک کوئی شخص آیا، اس نے آ کے انگلش میں اس سے بات کی، اور اس کا ایکسنٹ اور لہجہ بھی وہی تھا جو ان کا بالکل تھا، بالکل محلی زبان میں، جو بالکل گلی کوچے کی جس طرح کی ہوتی ہے نا، بہت ہی عامیانہ بول چال کے انداز سے اس نے آ کے مثلا گفتگو کی. کہا کہ کیا وجہ ہے؟ کہا کہ جاؤ، اب تمہیں کوئی نہیں روکے گا. جب وہ چلا گیا تو یہ میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کہنے لگے یہ کون شخص تھا جو آیا تھا کہ جس نے ہمارے ہی لہجے میں ہمیں گائیڈ کیا. غرضی کے کہنے لگے ہم دونوں اٹھے، ابھی جس دروازے سے گزر کے گئے تھے اس دروازے پہ جو نگہبان کھڑا تھا اس نے کوئی دیکھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں. یہ واپس پلٹے، شاید دیکھا نہیں، ایسے ایسے کیا مثلا، پھر گئے، دیکھا کہ لوگ جو ہیں جوک در جوک اندر کی طرف جا رہے ہیں، کہ ہم بھی چل دیے. کہیں گے جب وہ زری والے حال میں پہنچا، یہ نوجوان لڑکا کہتا ہے انگریز، تو وہاں سے تسبیح و تحلیل کی آوازیں اتنی آ رہی تھیں کوئی مجھ پہ غشی تاری ہو گئی. یعنی جو چاہے اسے مل سکتا ہے، تو ہم کیوں نہیں چاہتے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہمیں صحیح پہچان نہیں ہے کہ ہمیں کیا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، کیسا بننا چاہیے، ہمیں پہچان ہی نہیں ہے. یہ جتنی بھی پہچان ہمیں ہے، جو کچھ بھی مجلسوں سے، اماں دادی، بہن بھائی، نانا نانی، دادا دادی سے سنا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، مومن کو ایسا، مومنہ کو ایسا ہونا چاہیے، ہم وہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو پہلی چیز شناخت ہے، پہچان ہے اپنی بھی اور امام کی بھی، اور اس کے لیے دعا کریں، پہلی چیز. دوسری چیز کیا ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے دور کرے، تہذیب نفس، یعنی اپنے نفس کو پاک کرنا، یعنی اس سے کم پہ بات نہیں ہو سکتی. فٹ بال گراؤنڈ میں وہی شخص فٹ بال کھیل سکتا ہے جو دوڑ کر فٹ بال کھیل سکتا ہو. کرسی پہ بیٹھ کر فٹ بال کھیلنے والا نہیں، کمپیوٹر گیم پہ فٹ بال کھیلنے والا نہیں، جو دوڑ سکتا ہو، کم سے کم چل سکتا ہو، یعنی اس سے کم پہ بات نہیں ہو سکتی. دوڑ سکتے ہو، بھاگ سکتے ہو، چل سکتے ہو، ٹھیک ہے، چلو جی آپ آ جائیے، آپ کو ٹریننگ دیتے ہیں، یعنی اس سے کم پہ بات نہیں ہو سکتی. امام کے لیے اگر مقدمہ سازی کرنی ہے کہ میں ظہور کے لیے مقدمہ سازی کروں، میں اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کروں، یعنی اس سے کم ایسا کوئی تصور ہی نہیں ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ میں کہوں گا جناب میں برا ہی رہوں، گندہ ہی رہوں، گناہگار ہی رہوں، اور پھر میں امام کے ساتھ مثلا میچ ہو جاؤں گا، امام کے ساتھ جڑ جاؤں گا. نہیں. آج ہی میں ایک استاد پناہیان کا کلپ سن رہا تھا، بڑا عجیب، انہوں نے کہا کہ درود بھیجے محمد والے محمد پر، کبھی ہوتا ہے کہ آپ کی والدہ یا آپ کے والد آپ سے کوئی خواہش کرتے ہیں، آپ کا دل بڑا چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن آپ ان کا بھرم رکھنے کے لیے، ان کا احترام رکھتے ہوئے اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی آپ نے اس کے ماں یا باپ کے دل کو اہمیت دی، امپورٹنس دی آپ نے، آپ نے اس کی وجہ سے کوئی کام نہیں کیا. انہوں نے کہا جب تم ماں باپ کا دل رکھ سکتے ہو، شوہر بیوی کے یا بیوی شوہر کا، تو کیا ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم امام زمانے کے دل کا پاس رکھیں، کہ میں امام زمانہ کی خوشی کے لیے کام نہ کروں، میرا دل بہت چاہ رہا ہے، مجھے اس میں چارمنگ محسوس ہو رہی ہے، مجھے اس میں لذت بڑی ہے، لیکن کیا ہو سکتا ہے ایسا کہ میں امام کے دل کو خوش کرنے کے لیے وہ کام نہ کروں؟ ہو سکتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ امام زمانہ کے دل کو خوش کرنے کے لیے تھوڑا سا سنجیدہ اور سیریس ہو جاؤ، تھوڑا سا بھی اہمیت دو گے نا. اس کی مثال ایسے ہی ہے، ایک پردہ ہے مثال کے طور پر، اور آپ باہر دیکھنا چاہتے ہیں، آپ ایک سوراخ کریں گے، بہت معمولی سا سوراخ نظر نہیں آئے گا، دوسرا سوراخ کریں گے تھوڑا سا بڑا ہوگا، تیسرا سوراخ کریں گے اور بڑا ہوگا، جتنا سوراخ بڑا ہوتا جائے گا آپ کا ویو جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. امام سے محبت کا انداز بھی یہی ہے، جتنا آپ کوشش کریں گے اتنی ہی وہاں سے عطا ہوتی رہے گی. اسی مثال کو یوں کہوں کہ اندر اندھیرا ہے، باہر روشنی ہے، آپ روشنی لینا چاہتے ہیں، سانس کے لیے ہوا لینا چاہتے ہیں، جتنا بڑا آپ گیپ بناتے چلے جائیں گے، ونڈو اوپن کرتے چلے جائیں گے، اتنا ہی نور، اتنی ہی لائٹ، اتنی ہی ہوا آپ کی زندگی میں آتی رہے گی. امام در حقیقت زندگی کی وہ آکسیجن ہے، وہ فضائے صاف ہے، وہ ہوائے صاف ہے، کہ شاید ہم نے ابھی تک اس کی لذت ہی حاصل نہیں کی. اب شہروں کے رہنے والے، دھوئے میں رہنے والے اگر جو ہے مثال کے طور پر گاؤں دیہات چلے جاتے ہیں، تو ان کو چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی نیچرل لگ رہی ہوتی ہیں، حالانکہ وہ نیچرل ہوتی ہیں، ہمیں نہیں نہیں لگ رہی ہوتی ہیں. تو چونکہ ہم نے امام کی جو اصل تنفس ہے، زندگی کا تنفس امام ہے، زندگی کی لذت امام ہے، زندگی کا عشق امام ہے، زندگی کا رنگ بو مزہ امام ہے، ہم نے اس کو ہم نے ٹیسٹ ہی نہیں کیا. تو جتنا ہم ٹیسٹ کریں گے، جتنا ہم ایکسس دیں گے اپنے آپ کو کہ ہم اسے حاصل کر سکیں، ہم اسے حاصل کرتے چلے جائیں گے. کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں کہتے تھے 30 سال 40 سال پہلے امام آئیں گے، امام آئیں گے. کہتے ہیں اب یہ کہنا چاہیے امام آ رہے ہیں، امام آئیں گے نہیں، اب یہ کہو کہ امام آ رہے ہیں. آ رہے ہیں میں کتنی اپنائیت ہے، کتنی قربت محسوس ہو رہی ہے. امام آئیں گے، مولانا آئیں گے، اچھا ٹھیک ہے آئیں گے، آ جائیں گے ایک ایک کر کے، دو دو کر کے، ارے بھائی مولانا آ رہے ہیں، اس میں کتنی اپنائیت ہے، کتنا ایک خاص رشتہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کہیں امام آ رہے ہیں، خود یہ جملہ آپ کو دگرگون کر دے گا، چینج کر دے گا، یہ خود آپ کی چینج کے لیے بہت بڑا جملہ ہے، امام آ رہے ہیں. درود بھیجے محمد والے محمد. اور حدیث میں ہے کہ اگر تم نے فرج کو یعنی ظہور کو نزدیک سے نہیں دیکھا تو تمہارا دل پتھر کا ہو جائے گا. توجہ ہے, اگر تم نے ظہور فرج, عربی میں فرج کہتے ہیں, فرج اور ظہور کو نہیں دیکھا تمہارا دل پتھر کا ہو جائے گا. توجہ کیجئے گا, یعنی کیا مطلب, یعنی تمہیں ضرورت ہے اس پاکیزہ ہوا کی, اس زندگی کی, اس پانی اور آب کی جو تمہاری زندگی کو چینج کر دے. اگر وہ نہیں ملا تم بھی پتھر کے ہو جاؤ گے, تمہاری فکر بھی پتھر کی ہو جائے. پتھر سے مراد کیا ہے, یعنی گروتھ نہیں ہے, یعنی گرینری نہیں ہے, نشو نما نہیں ہے, کوئی چیز کاشت نہیں کی جا سکتی, نرم نہیں, کوئی چیز لگا دو اس میں کچھ بو دو وہ کچھ رزلٹ دے دے. پتھر قساوت کیا, یعنی کوئی زندگی کی علامت نہیں ہے. مٹی اگر آپ کسی کو مارے مثلاً تو اس کو تکلیف, لیکن پتھر مارے بڑی زور سے تکلیف ہوگی, یعنی نہ خود اس میں جانے بلکہ جس کو جا کے لگے گا اس کو بھی اذیت اور تکلیف کا سبب ہوگا. امام کہہ رہے ہیں اگر تم آماد و تیار نہیں ہوئے امام کے ظہور کے لیے تمہارا دل پتھر کا ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ ایک فوجی سے پوچھیں جو ایک محاذ جنگ پر لڑ کر واپس آئے, اس سے پوچھیں تمہارے دوست کیا ہوئے. حسن اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہو کہ جس کا قریبی دوست بچھڑ گیا ہو, اس سے پوچھیں جو دوست کسے کہتے ہیں, اس کی آنکھوں میں فوراً آنسو آ جائیں گے. اس فوجی سے پوچھیں کہ تمہارے ساتھی کیا ہوئے, تو کہے گا وہ فلاں فلاں جگہ شہید ہوا, فلاں جگہ شہید ہوا, فلاں جگہ شہید ہوا. ایک ایک کر کے بتائے گا. ایک فوجی جب اپنے بچھڑ جانے والے دوستوں کی جدائی سے غمزدہ ہو جاتا ہے تو اس پوری زمان غیبت میں امام کے جو دوست ایک ایک کر کے بچھڑ رہے ہیں, کیا امام کو ان کا دکھ نہیں ہوگا؟ آج 5 اگست ہے, علامہ عارف حسین الحسینی قائد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت ہے. آپ میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جنہوں نے ان کو دیکھا بھی نہیں ہوگا, لیکن آپ سرچ کیجئے علامہ عارف حسین الحسینی قائد شہید, آپ ان کی بایوگرافی پڑھ سکتے ہیں, تصویریں دیکھ سکتے ہیں. کیا امام زمانہ کو افسوس نہیں ہوگا؟ ایک ایک کر کے جو لوگ شہید ہو رہے ہیں, کیا ابراہیم زقزقی کے جو بیٹے شہید ہوئے, کیا امام زمانہ کو کوئی دکھ نہیں ہوگا؟ ان 1100 سالوں سے زیادہ عرصے میں امام کے دوست ایک ایک کر کے رخصت ہو رہے ہیں, تو وہ دل تو پہلے ہی غمزدہ ہے, اور ہم آ کر اپنے گناہوں سے. پھر انہوں نے ایک مثال دی, کہا کہ اگر میں خدا سے کہوں خداوندہ میں نے نماز نہیں پڑھی, میں توبہ کرتا ہوں, خدا اچھا ٹھیک ہے جاؤ پڑھ لو, معاف کر دیا, لیکن قضا تو بجا لاؤ. کہا کہ لیکن امام زمانہ کے لیے کیا کرو گے تم, امام سے کہہ سکو گے کہ امام سوری؟ مشکل ہے, خدا سے تو کہنا آسان ہے لیکن امام سے. ایک باپ تھا, اس نے اپنے بیٹے سے کہا, بیٹے نے کہا بابا مجھے یہ چیز چاہیے. کہا کہ ٹھیک ہے, شرط یہ ہے کہ صبح سے شام تک جو کام کرو مجھے بتا دا. اس کا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, ایک دن کے کام بتا دوں گا. شام کو باپ آیا, ہاں بیٹا بتاؤ. بابا میں صبح اٹھا نماز نہیں پڑھ جا رہی تھی, اور میں نے جلدی جلدی نماز پڑھ لی. اچھا اس کے بعد سو گیا, اس کے بعد کیا کیا, نہ آیا کالج کے لیے, یونیورسٹی کے لیے تیار ہوا, راستے میں میری نظروں نے حرام دیکھا, کانوں نے گانے سنے, زبان نے غیبت کی. اب ایسا ایسا ہی اپنے روٹین بتا رہا ہے, یہاں تک کہ کچھ ایسے کام کیے اس نے کہ جو یہ نہیں بتا سکا, زبان لڑکھڑائی اور اسٹاپ, خاموش, سر جھکا لیا. باپ نے کہا بیٹا جب تم زندگی کے 1 سال کے 365 دنوں میں سے ایک دن کے گناہ اپنے باپ کو نہیں بتا سکتے, تو پوری زندگی کے گناہ امام زمانہ کے سامنے کیسے گنو گے؟ تصور کر سکتے ہیں؟ یہ واقعی تصور کریں کہ کیسے ممکن ہے ہمارے لیے. تو کہتے ہیں امام سے سوری کرنا بڑا مشکل ہے, خدا سے سوری کرنا آسان ہے, امام سے سوری کرنا بہت مشکل ہے. امام کو پہچانے, درود محمد والے محمد.
پاک کریں اپنے آپ کو، سوری کریں، مدد مانگیں امام سے، کہ امام یقیناً مدد کرنے والے ہیں. آپ جتنا امام سے کہیں گے، ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ایزی لوڈ کی دکان پہ جائیں، کہہ کے جناب 20 روپے دے رہا ہوں آپ کو، 500 روپے بعد میں دوں گا، 520 والا سپر کارڈ ڈال دیں. نہیں ہو سکتا. آپ نمک نہ ڈالیں کھانے میں اور کہیں کہ نمک کا مزہ آ جائے، نہیں ہو سکتا. گرم مسالہ نہ ڈالے کھانے میں ہانڈی میں اور کہیں گرم مسالے کا مزہ آ جائے، نہیں ہو سکتا. سبزی ڈالے اور کہیں کہ گوشت کا مزہ آ جائے، نہیں ہو سکتا. تو پھر زندگی میں حقیقی ٹیسٹ کے لیے کیا ہے؟ تہذیب نفس. دوسرا، تیسرا کیا ہے؟ اصلاح معاشرہ. یعنی ہم نے خود بھی صحیح ہونا ہے اور اپنے اطراف میں بھی لوگوں کو صحیح کرنا ہے. لوگ برا کہیں گے، بھلا کہیں گے، اچھا کہیں گے، برا کہیں گے، نیور مائنڈ، برا نہیں مانیں، کام کریں اپنا. ایک دعا ہے جو ماہ رمضان میں پڑھی جاتی ہے اور آپ کو یاد بھی ہوگی، اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالنا. اے خدا ہمارے برے حال کو اپنے اچھے حال سے تبدیل کر دے. اور اسی کا ایک حصہ ہے، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. خدا مسلمان معاشرے سوسائٹی کے جتنے بھی بری چیزیں ہیں ان کی تو اصلاح فرما دے. وہ خدا کو اصلاح فرمانا ہوتا تو نہ انبیاء آتے، نہ ائمہ آتے، نہ یہ علماء آتے. ہم نے اصلاح کرنی ہے، ہم کوشش کریں. فکری لحاظ سے اپنے آپ کو آمادہ و تیار کریں. چوتھا نقطہ، کلچرل وائز اپنے آپ کو چینج کریں. ہماری محفلیں غیبت میں، بقول ہمارے ایک دوست کے کہ ہم لوگ گناہ جو ہیں بڑی توجہ سے سیریس سے کرتے ہیں، بہت سیریس ہماری توجہ ہوگی، گناہ جو ہے چھوٹا نہ جائے. گانا بجنا ہے تو جناب کو گانا بجے گا، دلہن کو لایا جائے گا مس گیدرنگ میں، جی آدھا لباس ہے، آدھا لباس غائب ہے، وہ بڑے انہماق سے جناب اس طرح ٹارچ ڈالی جائے گی، اس طرح یہ ہوگا، اس طرح وہ ہوگا، اور اس طرح میوزک چلے گا. پورے انہماق توجہ سے ہم محرمات و گناہ کرتے ہیں، لیکن کیا عبادت، سجدے، زیارت، دعا، ماں باپ کا احترام اتنی توجہ سے کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم گناہ ہے تو اتنی توجہ سے کرتے ہیں، لیکن جو ہے وہ ثواب کے کام، عبادت کے کام اثر توجہ نہیں ہوتی ہماری. ثقافتی لحاظ سے چینج کریں اپنے آپ کو، اپنے آپ کو تیار کریں. اور پھر عسکری لحاظ سے، فزیکل فٹنس کے لحاظ سے تیار کریں. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے، لَيَعُودَنَّ أَحَدُكُمْ لِخُرُوجِ الْقَائِمِ وَلَوْ سَهْمًا. تم میں سے ہر ایک شخص کو چاہیے جو امام کا منتظر ہے، وہ اپنے آپ کو پریپیئر کرے، تیار کرے، خواہ وہ ایک تیر ہی رکھ کے کیوں نہ ہو. ایک تیر رکھو اپنے پاس میں امام کے لیے، ایک تیر رکھو، چھوٹا سا چاقو رکھو مثلا. یہ چاقو تھوڑا صرف چاقو نہیں ہے، خنجر نہیں ہے، پسٹل نہیں ہے، تیر نہیں ہے. یہاں کیا ہے؟ اپنی صلاحیتوں کو، اپنی اسکلز کو زنگ آلود مت ہونے دو. تم میں جو صلاحیت کو، میں مثلا اکاؤنٹنگ کا ماہر ہوں مولا، جب آپ آئیں گے میں آپ کی مدد کروں گا، میں آئی ٹی کا ماہر ہوں مثلا، میں پروڈکشن کی لائن کا ہوں، میں مثلا فلاں لائن کا ہوں، اور جو بھی اسکل تمہارے پاس ہے، جو بھی صلاحیت تمہارے پاس ہے، جو بھی کریٹیویٹی تمہارے پاس ہے، اس کو امام کے لیے اس کو بڑھاؤ، چڑھاؤ، اس پہ چار چاند لگاؤ. یہ ہے تیاری امام کی. عسکری لحاظ سے بھی اپنے آپ کو فٹ رکھوں کہ کل امام آئے تو کم سے کم جی میں بھاگ تو سکوں نا، میں ویٹ اتنا بنا لوں اپنا، اس کے بعد کہوں کہ بھاگا نہیں جا رہا مولا، آپ چلیے میں آ رہا ہوں. تو اپنی اسکلز کو تیار کرنا ہے. چھٹا، پانچواں نقطہ کیا ہے؟ توبہ کرنا ہے گناہوں سے. چھٹا نقطہ کیا ہے؟ امام کے ان نائبین کی پیروی کہ جو زمانے عصر غیبت میں ہیں، خواہ وہ نواب اربعہ ہوں، وہ ہمارے ٹائم میں نہیں تھے، لیکن اس وقت جو نائب امام ہے، ولی فقی ہے، اس کی اطاعت ہم پر واجب و لازم ہے. ساتواں نقطہ ہے کہ امام کی سلامتی کے لیے دعا کروں. یہ میرا فرض بنتا ہے اخلاقی کہ میں امام کے لیے دعا کروں. جو میرے لیے دعا کرتا ہے. ولا ناسینا لذکرکم انا غیر مہملینا لمراعاتکم ولا ناسینا لذکرکم. ہم تم سب کے لیے دعا کرتے ہیں. اس میں ذرہ برابر ہوتا ہے. تصور کر سکتے ہیں مجھ جیسا گناہگار انسان جو کبھی نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا, گناہ کرتا ہے, یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے, امام اس کا نام بھی اپنی دعاؤں میں لیتے ہیں. تھوڑی دیر انسان تصور کرے, یہ خیال انسان کو چینج کر دے گا, یہ خیال انسان کو چینج کر دے گا. امام کہہ رہے ہیں انا غیر مہملین علی مرادکم, ہم تمہاری حفاظت میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے. ولا ناسین علی ذکرکم, تمہیں فراموش نہیں کرتے. تصور کیجیے, اور میں امام کو فراموش کیے بیٹھا ہوں, کیسے ممکن ہے؟ آٹھواں نقطہ یہ ہے, امام کی نیابت میں اعمال بجا لانا. زیادہ امام حسین پڑھتے ہیں آپ کے, میں امام زمانہ کی طرف سے پڑھتا ہوں. آج دعا کمال پڑھ رہا ہوں, میں امام زمانہ کی نیابت میں پڑھ رہا ہوں. خود یہ آپ کے اعمال میں ایک حسن اور رانائی عطا کرے گا. دیکھیے مثلا آپ ایک مثلا عرض کر رہا ہوں, میں ترویج کرنے کے لیے نہیں عرض کر رہا ہوں, مثلا ایک لوکل برانڈ ہے آپ وہ پہنتے ہیں, ایک انٹرنیشنل برانڈ ہے آپ وہ پہنیں گے تو لوگ او ہو او ہو فلاں مثلا انٹرنیشنل برانڈ. ایک لوکل چیز سے انسان کوئی خاتون میک اپ کرے, ایک انٹرنیشنل برانڈ کی چیز سے میک اپ کرے تو لوگ کہیں گے اچھا جناب. یعنی خود بخود کیا ہے اس میں ایک ویٹ پیدا. آج جب آپ کہیں گے جناب میں نے فلاں برانڈ پہنا ہے مثلا عرض کروں سمجھانے کے لیے, یا فلاں چیز سے اپنے آپ کو میک اپ کیا ہے تو لوگ کہیں اچھا, یعنی لوگ کہیں گے جناب آپ بڑے ہائی فائی ہیں, ٹھیک ہے نا. امام کی نیابت, یہ صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, امام کی نیابت میں کہ میں امام کی طرف سے دعا پڑھ رہا ہوں, زیارت پڑھ رہا ہوں, زیارت وارثہ پڑھ رہا ہوں, زیارت عاشورہ پڑھ رہا ہوں, خود بخود آپ دیکھیں گے کہ آپ کے عمل کا انداز تبدیل ہو جائے گا. وہ زیارت جو آپ سر کھو جاتے پیر کھو جاتے پڑھتے ہیں, ہم لوگ اس طرح پڑھتے ہیں نا سر کھو جاتے, مولانا پڑھ رہے ہیں کوئی ادھر دیکھ رہا ہے کوئی ادھر دیکھ رہا ہے کوئی موبائل پہ ایس ایم ایس کر, انداز بدل جائے گا. صدقہ دیں امام کے لیے, اس کو اپنا شعر بنائیں, گھر میں ایک صدقے کا بکس بنائیں اور امام کا صدقہ الگ کریں. دسواں نقطہ یہ ہے کہ امام سے توسل, امام سے استغاثہ, امام سے منسوب دعائیں. مثلا دعائے عہد ہر مومن کے لیے ہے کہ وہ نماز فجر کے بعد پڑھے. ایک نوجوان تھا, اس نے مجھ سے کہا کہ میں کربلا نہیں گیا. میں اپنی ہمشیرے کا واقعہ سناؤں, دعا عہد نہیں پڑھتی تھی, انہوں نے امام کی محبت میں کہا کہ 40 دن میں پڑھوں گی. 40 دن کا مطلب بھی کہ دعا عہد نماز فجر بھی پڑھنی ہے اور دعا عہد بھی, یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں نماز نہیں پڑھا دعا عہد پڑھ لیتا ہوں, نہیں, فجر بھی آن ٹائم اور دعا عہد بھی. کہتی میں نے کچھ دن پڑھی ٹوٹ گئی, پھر میں نے نئے سرے سے کاؤنٹنگ شروع کی, بس 5 دن کی, چھٹے دن نہیں پڑھی, ناغا ہو گیا. میں نے کہا کہ نہیں, اب 7ویں دن سے دوبارہ سے 1 سے شروع کیا. کہنے لگی کہ دعا عہد کے بارے میں جو 40 دن پڑھے گا اگر وہ مر جائے تو امام کے ظہور کے وقت اسے قبر سے اٹھایا جائے گا جب امام کی نصرت اور مدد کرو. تو کہتی ہیں کہ میں نے اسی دوران کربلا کا ہوا کہ کربلا جا رہے ہیں, پاسپورٹ دو پاسپورٹ دو, کربلا چلے گئے, سامرہ چلے گئے. تو کہنے کہ میں نے کاؤنٹ کیا کہ جس دن سے میں نے 1 سے شروع کیا تھا اور جس دن میں سامرہ یعنی امام کے گھر پہنچی تو وہ 40واں دن تھا. یہ دعا عہد ہے, یعنی امام کی محبت میں آپ پڑھیں گے امام یقیناً عطا کریں گے. اور ایک نوجوان سے میں نے کہا کہ تم 40 دن یہ اپنا شیڈیول بنا لو کہ تم نے فجر کی نماز پڑھنی ہے اور یہ دعا پڑھنی ہے, تم انشاءاللہ امام کی نیابت پڑھنا شروع کرو, پہنچ جاؤ گے. دعائے اللہم عرفنی نفسک, یہ ضرور پڑھیں ہر نماز کے بعد, اس دعا کو اپنے تعقیبات میں شامل کریں. الہی ادم البلا و بری الخفا, یہ بھی استغاثہ ہے, حاجات کی برابری کے لیے امام سے استغاثہ, یعنی ہم کس کے ذریعے سے اپنی حاجت پا رہے ہیں, امام کے ذریعے سے. اہل بیت میں کسی سے بھی استغاثہ کریں ٹھیک ہے, لیکن امام سے خصوصی طور پہ استفادہ ہونا چاہیے.
دعائے سلامتی محمد اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن، اور پھر وہ دعا کہ جو امام کی دعا انشاءاللہ پھر کبھی سے اس کو پڑھوں گا، اس کا پہلا دو جملے اللہم مرزقنا توفیق الطاعۃ وبعد المعصیہ، اے خدا مجھے اطاعت کی توفیق، امام زمانہ کی دعا ہے، مجھے اطاعت کی توفیق دے اور میں گناہوں سے بچوں اور گناہوں کو پہچانوں، اور آخری چیز یہ ہے کہ امام کی کوئی زیارت خصوصاً زیارت آل یاسین، یہ کم سے کم ایک شب جمعہ جمعے کے دن ہم ضرور اپنی شیڈیول میں رکھیں، اپنے دن اور رات کے اوقات میں ان کو جگہ دیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو امام کے لیے مقدمات کو فراہم کرنے میں ہماری مدد کریں گی، اور جتنا ہم اپنی مدد کریں گے ہم خود بخود امام کے ظہور کی طرف آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اس میں کچھ اور چیزیں تھیں وہ صرف تذکرتاً عرض کر دوں، ایثار کرنا سیکھیں، لالچ گریڈنیس ہیئرز اپنے لیے چاہنا جی اس کو چھوڑیں، ایثار کرنا سیکھیں، اپنا حق دوسروں کو دینا سیکھیں، اپنی پاکٹ منی سے دوسروں کی مدد کرنا سیکھیں، یہ صفت جتنی آپ میں آئے گی اتنا ہی آپ امام کے لیے تیار ہوتے رہیں گے، اور آپ اس کی برکات خود دیکھیے گا۔ بہت سے لوگ تھے پریشانی کے شکار تھے، میں نے کہا آپ اپنی اسی پاکٹ منی میں سے کسی مومن برادر یا مومنہ کی کوئی مدد کریں، خود بخود اس کے اثرات آپ دیکھیں گے۔ ایثار، امام حسین علیہ السلام پہ گریا، یہ کیا ہے؟ یہ ہمیں امام سے نزدیک کرے گا، امام حسین اور امام زمانہ کا ایک ربط موجود ہے۔ بہرحال وقت پورا ہو گیا، صرف میں ہیڈ لائن دے رہا ہوں، امام حسین پہ گریا، فتنوں کے زمانے میں دین کو تھام لینا، فتنے کیا ہوتے ہیں؟ فتنے یعنی وہ حالات کے جس میں حق و باطل نظر نہیں آتا، حق کہیں باطل کہیں، جنگ صفین کہ جس میں نیزوں پہ قرآن، ایک طرف علی، جنگ جمل ایک طرف وصی رسول ایک طرف زوجہ رسول، یہ فتنہ، حق نظر نہیں آ رہا، لوگ گمراہ ہو گئے، ہم نیزوں کے خلاف جنگ نہیں کریں گے، علی کے خلاف جنگ کریں گے، فتنے یعنی جس میں حق حق نظر نہ آئے، باطل باطل نظر نہ آئے، یا برعکس نظر آئے، حق باطل باطل حق، یا پھر کہ دین کو پکڑنا ہے۔ اور پھر چھٹے امام نے ایک دعا دی ہے، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اے خدا اپنے دین پر محفوظ رکھ، اور دین کس سے؟ یعنی وہی اپنے مجتہد سے، اس کی توضیح المسائل کے مطابق نماز و روزے کی، اپنی عبادت کی اصلاح اور اپنا عقائد کی اصلاح، اور اپنے امام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، تجدید بیعت کریں، روزانہ امام سے کہیں کہ مولا میں اپنے آپ کو تیار ہوں، ایک جملہ کہے، صرف ایک جملہ صبح اٹھنے کے بعد نماز کے بعد کہیں مولا آپ پہ سلام ہو، میں آج تجدید بیعت کرتا ہوں آپ سے، صرف اردو میں کہیں، کوئی حرج نہیں ہے، مولا میں آپ سے اس ایگریمنٹ کو دوبارہ سے کیا کہتے ہیں اس کو جی رینیو کرتا ہوں، تجدید کر رہا ہوں آپ سے بیعت کی، اردو میں کہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ خیال آپ کے اندر ہونا چاہیے کہ آج کے دن میں نے امام سے مثلاً شیک ہینڈ کیا ہے، ہاتھ ملایا ہے، تجدید بیعت کی ہے۔ ایک اور نقطہ یہ ہے کہ جو جھوٹے دعوے دار ہیں امامت کے، ان کے دھوکے اور ان کے جال میں نہ آنا، بہت سارے ایسے مل جائیں گے، آئیے ہم امام سے ملا دیں، ہم یہ کرا دیں گے، وہ کرا دیں گے، امام کی کرسی ہے ہمارے گھر پر، امام تشریف رکھتے ہیں، فلاں ہیں، نہیں، یہ سب جھوٹے دعوے دار ہیں، ان سے بچیں۔ زندگی میں جو پرابلمس آتی ہیں اس پہ چیخنا چلانا، ہائے واہ ویلنا وائلہ کرنا کم کرتے ہیں، یہ بھی ضروری ہے، یہ چیز ہمیں امام سے قریب کرے گی، کیونکہ آخری زمانے میں جتنا مومن آگے بڑھتا رہے گا اتنا ہی زیادہ جی کیا ہے، گیم کی طرح ایک مرحلہ آتا ہے سپل ہوتا ہے، آپ خوش ہوتے ہیں جناب اتنے اسکور کر لیا، اگلا مرحلہ ہوتا ہے تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے، فاسٹ ہوتا ہے جی، جو حملے ہو رہے ہیں اس کی اسپیڈ، اور تیسرے مرحلے میں اس سے زیادہ، چوتھے مرحلے میں اس سے، مومن جتنے فائنل کی طرف بڑھ رہا ہے، مشکلات تو آئیں گی نا، تو جزا فدا، ہائے باویلا، رونا چیخنا چلانا کم کر دیں، کم سے کم ویڈیو گیم سے ہی سیکھ لیں گے جناب، جو ہے جتنا لیول آگے بڑھتا ہے آزمائش امتحان سخت ہوتا رہتا ہے، امام کی محبت کو اپنے دل میں جگا دیں، یہ بڑا اہم سوال ہے، یعنی کہیں امام سے مولا اپنی محبت کو ہمارے دل، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب میرے دل میں دس ہزار قسم کی برائیاں ہوں گی اور محبتیں ہوں گی، تو کیسے امام کی محبت آئے گی؟ امام کی محبت باقی جگہ آتی ہے. ایک لڑکا تھا یونیورسٹی میں، وہ کسی کو منہ نہیں لگاتا تھا، منہ نہیں لگاتا تھا یعنی جو لوگ اسے منہ لگنا چاہتے تھے ان سے کہتے تھا آئی ایم سوری. ایک لڑکی اس کو بڑا تنگ کرتی تھی، ایک دن اس کے سامنے آ کے کھڑی ہوئی، کہ لیں گی کہ تمہیں ساتھ کیا مسئلہ، تم بڑے پراؤڈی ہو، غرور ہو، تکبر میں ہو. کہتا ہے میں کسی کے ساتھ ریلیشن میں ہوں. اب جو یہ سنا ایک دھماکہ ہوا اس لڑکی کے لیے جس کو چاہتی تھی. اچھا تم کسی سے ریلیشن میں ہو، یہی کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ جی ہیں، میں اس کے ساتھ ریلیشن میں ہوں. اچھا کون ہے؟ فوراً پوچھا کیا نام ہے؟ اس کو دیکھا ہے؟ کیسا ہے وہ تمہارا محبوب، تمہارا دوست؟ کہا کہ دیکھا نہیں ہے. اس نے بڑی زور سے قہقہ لگایا، یہ کیسی محبت ہے کہ دیکھا نہ ہو اور تم عاشق ہو گئے ہو؟ کہا کچھ تو نام ہوگا نا اس کا. کہا کہ اس کا نام امام زمانہ ہے، میں اس کے ساتھ ریلیشن ہوں. جب اس کے ساتھ ریلیشن میں ہوں پھر میں گندی محبت کو اپنے اندر جگہ نہیں دوں گا. بہت سارے ایسے واقعات، چونکہ یہ سماجی مسئلہ اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں اور میں نے کئی جگہ اس چیز کو ایڈریس کیا ہے. یہ جو اسٹوڈنٹ لائف کی جو اٹریکشن ہوتی ہے نا، جو محبت ہوتی ہے، جو ملنا جلنا ہے، دوستی یاری ہے، بقول ان کے دوستی یاری، مجھے پتہ ہے اس دوستی یاری کا اینڈ کیا ہونا ہے، جو اسٹوڈنٹ کے نام پر مثلا شروع کی جاتی ہے، یہ آخر میں اتنے الجھ جاتے ہیں کہ ایک دوسرے سے جدا ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آٹھ آٹھ سال تک ایسے معاملہ چلے، آخر میں کیا ہوا کہ جدائی ہوئی اور مثلا اس کا کوئی نتیجہ نہیں ملا. بہرحال تو جتنا ہو سکے اس قسم کی تمام تعلقات سے اپنے دل کو آزاد کرے اور امام کی محبت کو جگہ دیں. اور آخری نقطہ جو عرض کروں، آپ کی زحمت تمام کروں، امام زمانہ کے فضائل اور مناقب کا ذکر کریں تاکہ ان کی محبت ہمارے دل میں آئے، ان سے محبت طلب کریں. مولا میں آپ سے محبت کرنا چاہتا ہوں. اور دیکھنا یہ ہے کہ آیا ہم جو امام سے محبت کر رہے ہیں، امام بھی ہم سے محبت کر رہے ہیں؟ سادہ سا اصول ہے. آپ نے کیمسٹری کس کس نے پڑھی ہے؟ جی ڈائریکٹلی پروپورشنل کی ایک اصطلاح ہوتی ہے، ایک چیز کو بڑھائیں گے تو دوسری چیز خود بخود بڑھنے لگتی ہے، ایک چیز کو کم کریں گے مثلا کم ہونے لگتی ہے. اس کو کہتے ہیں ڈائریکٹلی براہ راست پروپورشنل، یعنی براہ راست تعلق ہے، یہ کم وہ کم، یہ زیادہ وہ زیادہ. اللہ کی امام کی محبت ایسی ہی ہے. میں دوسری محبتوں کو ذکر نہیں کر رہا ہوں، صرف یہیں تک اسٹاپ رکھیے گا. ابن جہم شاگرد ہے امام کا، اس نے پوچھا امام رضا سے، انا اشتہی انا عالم کیف انا عندک، مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں تو آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ سوال بھی بڑا پتے کا تھا. یعنی اگر بعض اوقات اہل بیت کے صحابی بڑے ایسے ایسے سوال کرتے تھے کہ حیران دنگ رہ، عقل دنگ رہ جاتی ہے. مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کے دل میں میری کتنی محبت ہے. یوں ان کے بہت سادہ سا جواب ہے، تم یہ دیکھو کہ تمہارے دل میں میری کتنی محبت ہے. ہمارے دل میں امام کی جتنی محبت ہوگی، امام کے دل میں بھی اللہ تو امام کے دل میں بھی ہماری اتنی محبت ہوگی. یہ صرف یہیں تک کے لیے، آگے مت اس کو لے جائیے گا. ہاں میاں بیوی تک کے لیے اجازت دے دیتا ہوں، اسے آگے نہیں. چلے منگیتر اور منگنی والا رشتہ بھی شامل کر لیتا ہوں اس میں. ہم اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں، اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، ہم یہ دیکھیں کہ ہم اللہ کو کتنی ویلیو دیتے ہیں. یہ یوں کہوں آسان الفاظ میں، اللہ کو کتنی لفٹ کراتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں لفٹ نہیں کراتے، کبھی کبھی لفٹ کرا دیتے ہیں، بات کر لی ہنس لی مسکرا. ہم بھی اللہ کو لفٹ کراتے ہیں کبھی کبھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اسی حالت میں مر جائیں. غرض یہ کہ یہ وہ نکات ہیں، یہ وہ مقدمات ہیں جنہیں ہم نے فراہم کرنا ہے اور کوشش کرنا کہ اپنی زندگی میں چینج لے کر آئیں، تاکہ انشاءاللہ جب ہم اربعین کے سفر پہ جائیں تو ایک نئی عزم اور حوصلے کے ساتھ انشاءاللہ امام کی خدمت میں حاضر ہوں. اللہ تعالی ہمیں امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور کے مقدمات کو جو ہم پہ لازم و واجب ہیں انہیں بجا لانے کی اور انہیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خداوندہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے دلوں میں ان کی محبت کو قائم و راسخ فرما، بار الہ ہمیں ان کے اطاعت گزاروں میں شامل فرما، بار الہ ان کی محبت کو کم نہ فرمانا، بار الہ ان کی دعاؤں میں ہمارا نام شامل ہے، ہماری دعاؤں میں بھی ان کی یاد کو بھر دے. بار الہ تو جوازتہ حاضرین محفل کی دینی دنیاوی اور بانیان محفل کی دینی دنیاوی جائز حاجات کو قبول فرما، جنہوں نے دام دل میں سخن اس محفل کے لیے کوئی بھی قدم اٹھایا ہو اسے اپنی بارگاہ سے جزائے خیر عطا فرما. بانیان محفل اور حاضرین محفل کے جو مرحومین ہیں ان کی بخشش فرما، ان کے گھرانوں میں، ان کی زندگی میں، ان کے علم میں، ان کے تقوی میں، ان کی معرفت میں، ان کے مال میں، ان کے رزق میں، ان کے اولاد میں، ان کے تقوی میں، محبت اہل بیت میں اضافہ فرما، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان اور محبت محمد و آل محمد پر ہو. اور محمد و آل محمد صلوات. جی دیکھیں، اگلا جو ٹاپک مجھے جو دیا ہے وہ خود زیارات اور اس حوالے سے ہے. اس وقت دقیق مجھے اس وقت موضوع یاد نہیں، میں چیک کر کے آپ کو بتاتا ہوں. جو میں نے ٹاپک جو دیا تھا وہ ایک یہ تھا، دوسرا جو ٹاپک تھا وہ نہیں، اس میں نہیں، سفر عشق قرآن و اہل بیت کی نظر میں، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ اس کے عنوان سے جو ہے وہ گفتگو ہوگی. اور میں نے یہ کوشش کی تھی، بلکہ وہ ہمارے جو میزبان تھے وہ چونکہ ان کو کوئی کام تھا شاید عادل بھائی وہ نہیں آ سکے، میں نے کہا تھا آپ واٹس ایپ پہ ایک ایسا گروپ بنائیں اس میں چیٹنگ ممنوع ہو، کیونکہ اس میں لیڈیز بھی ہیں بیچلرز بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، اگر مناسب سمجھے تو ایک گروپ بنائیں جس میں چیٹنگ ممنوع، صرف وہی چیز جو کام کی ہے اگر آپ مناسب سمجھیں تو، وہ نہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں وہی چیز شیئر کریں. کچھ میں مثلا لنکس دے سکتا ہوں کچھ تقاریر کے یا دوسری جس بھی چیزیں جو اس معاملے میں آپ کی مدد کر سکتی ہیں کہ کس طرح اپنی زیارت کو اور امام کی محبت کو زیادہ کیا جائے. کیونکہ بہرحال میں یہاں پہ بتاؤں گا تو آپ اس کو، اس لنک کو نوٹ تو نہیں کر سکیں گے، صرف بتا سکوں گا، اس کو سرچ کرنے کے لیے آپ کو باقاعدہ بہت دقت اور یعنی مشکل ہوگی. ایک چیز جب آپ کے پاس کاپی پیسٹ ہو کے آ جاتی ہے تو آپ کے لیے اس کو سرچ کرنا یا اس کو کلک کر کے اس تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے. بہرحال ظاہری بات ہے خود آئمہ سے محبت بھی ایک قسم کا جو ہے مقدمہ ہے، اور اس کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے، یعنی خود یہ سفر بھی ایک مقدمہ ہے امام کے لیے تیاری کرنے کا، خود اربعین کے لیے مشی اور واک کرنا بھی مقدمہ ہے امام کے لیے، بلکہ بہت بڑا مقدمہ ہے یہ. اجتماعی طور پہ اپنے آپ کو 3 دن کی پریکٹس میں لانا، آسان کھانا پینا، آرام آسائش چھوڑ کر امت کے ساتھ سوسائٹی کا ایک مثلا ضم ہو جانا، یہ خود ایک بہت بڑی پریکٹس ہے. انشاءاللہ اگر موقع ملا تو اس پہ بھی گفتگو کریں گے. خبر محمد و آل محمد صلوات.